بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شریف اور محترم ہوتا ہے جبکہ فاسق دھوکے باز اور ذلیل ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45 تا 47 کی تلاوت کر رہے تھے احمد میرزادے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے اچھی بینائی اس آنکھ کی ہے جو نیکی کی راہ پر لگی رہے، اور بہترین سماعت اس کان کی ہے جو نصیحت کو سنے اور اس سے فائدہ اٹھائے، اور پاک ترین دل وہ ہے جو شبہات سے بھی پاک رہے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، انسان دعا کرتا ہے، اے پروردگار مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں، مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ آئے، مجھے وہ سب کچھ دے جو میں دوسروں میں تقسیم کر سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی تجویز کا ایران کے بنیادی اصول، عوام کے حقوق اور قومی مفاد کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ آئی اے ای کی رپورٹ بے بنیاد ہے جو دباؤ میں تیار کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اور محکمہ ایٹمی توانائی کا مشترکہ بیان۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، مختلف علاقوں میں درجنوں شہید اور زخمی۔ اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام غاصب اسرائیل کے خلاف ہے۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی تجویز کا قومی اصولوں اور مفاد کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کے دورے تہران اور ان کے ذریعے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر بیان جاری کیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ امریکی تجویز کا اصول قومی مفادات اور ایران کے عوام کے حقوق کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا ہے کہ میرے عزیز بھائی، عمان کے محترم وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے تہران کا مختصر دورہ کیا اور امریکہ کی جانب سے دی گئی تجویز کے کچھ نکات پیش کیے جن کا جواب اصولوں، قومی مفادات اور ایرانی عوام کے حقوق کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی اے ای اے کے سربراہ پر واضح کر دیا ہے کہ ایران بورڈ آف گورنرز کے ہر نامناسب اقدام کا جواب دے گا۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فریقین نے جوہری مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اور پابندیوں کے خاتمے کا جائزہ لیا اور ایران کے بارے میں ایجنسی کی نئی شائع شدہ رپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں عباس عراقچی نے ایٹمی انرجی کے سربراہ سے کہا کہ وہ حقائق کی اس طرح عکاسی کریں کہ اس سے بعض بین الاقوامی فریق ملت ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اس بین الاقوامی ادارے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران یورپی فریق کے کسی بھی نامناسب اقدام کا ویسا ہی جواب دے گا اور اس کی ذمہ داری یورپی فریق پر عائد ہوگی کیونکہ وہ آئی اے ای اے کو ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کا ہتھکنڈا بنائے ہوئے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے نے جون 2025 میں بورڈ آف گورنر میں پیش کی گئی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں آیا ہے کہ ایران کے وسیع تعاون کے اعتراف کے باوجود جو رپورٹ گروسی نے تیار کی ہے اس میں اس تعاون کی حقیقی سطح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے بلکہ صہیونی حکومت کی پیش کردہ جھوٹی دستاویزات سے وسیع پیمانے پر استفادہ کرتے ہوئے مخاصمانہ اور بے بنیاد الزامات کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے پر دباؤ کے ذریعے سیاسی مقاصد کے تحت تیار کی گئی اس رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس میں لگائے جانے والے الزامات پر واضح احتجاج کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ اور اٹمی توانائی کے قومی ادارے کے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس رپورٹ سے کسی بھی قسم کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور ایک بار پھر اس بات پر زور دیتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی ایران کی دفاعی ڈاکٹرائن میں کوئی جگہ نہیں ہے اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق اسے امن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایران کا یورینیم افزودگی کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور آئی اے ای اے کی مکمل نگرانی میں اور مکمل طور پر شفاف اور جامع سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بعض ممالک نے آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کے شفاف اور مثبت تعاون سے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسلامی جمہوریہ ایران ملک کے جائز مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس کا مناسب جواب دے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری ان ملکوں پر عائد ہوگی۔ فلسطینی انسانی حقوق مرکز کے سربراہ صلاح عبدالعاطی نے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی بند کرانے کے لیے عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ صلاح عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت 600 روز گزر جانے کے باوجود غزہ کے باشندوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے اور اس علاقے کے 20% باشندوں کو شہید یا زخمی کر چکی ہے جبکہ باقی باشندے بھی المناک حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں غزہ پر غاصبوں کے حملوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے اور اسرائیل ممنوع ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت عرابہ گدعون منصوبے پر عمل پیرا ہے جس کے تحت وہ غزہ کی 75% زمینوں پر قبضہ کرنا اور باشندوں کو جیل مانند علاقوں کی جانب کوچ کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ فلسطینی انسانی حقوق کے مرکز کے سربراہ نے کہا کہ 18 مارچ 2025 سے اب تک تقریباً 4,000 فلسطینی شہید اور 11,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دشمن کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 90% آبادی دربدر اور 88% مکانات اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں۔ کہا کہ غزہ بھوک مری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا میڈیکل شعبہ اور دیگر بنیادی ڈھانچے پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ عبدالعاطی نے صہیونی حکومت کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کو فوج کے سپرد کرنے کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ امداد کے محفوظ طریقے سے پہنچنے کی ضمانت دے اور اس کی تقسیم کو فوج فوجیوں کے سپرد نہ کرے. عبدالعطی نے کہا کہ غاصب حسینی حکومت جنگی جرائم اور انسانیت دشمن اقدامات کر رہی ہے جن میں بھوک کو ہتھیار بنانا، عام شہریوں، صحافیوں اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانا شامل ہے. غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور غزہ پر صہیونی فوج کے زمینی اور ہوائی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے ہیں. فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غزہ پٹی کے قصبے القرارہ میں کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ صہیونی فوج کے توپ خانے نے بھی القرارہ پر گولہ باری کی، جبکہ صہیونی فوج کے توپ خانے نے غزہ کے علاقے طفہ توام پر بھی گولہ باری کی ہے. دریاسنا گزشتہ دنوں خان یونس پر صہیونی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والے 9 بچوں کا باپ حمدی النجار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی شہید ہو گیا. فلسطینی حکومت کے میڈیا دفتر نے بھی کہا ہے کہ غزہ پٹی کے شہر رفح کے مغرب میں امداد تقسیم کرنے کے مرکز کے قریب فلسطینی نوجوانوں پر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں اب تک کم از کم 30 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو چکے ہیں. میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتنیاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. صہیونی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ مظاہرین تل ابیب کے بگین پل کے قریب اکٹھا ہو کر ایک سمجھوتے کے ذریعے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتنیاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا ہے. جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام نے دکھا دیا کہ وہ غاصب اسرائیل کے خلاف ہیں. پاکستان کے شہر حیدرآباد میں فلسطینی عوام کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اسرائیل کے خلاف ہیں. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل غزہ سرخرو ہوئے ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش رہنا غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دینا ہے، اور اسرائیل کا ایک طرفہ ساتھ دینے کا اعلان امریکہ کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے. پاکستان کے جواب میں افغانستان نے بھی اسلام آباد میں ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں بہتری کی علامت کے طور پر دونوں ہمسایہ ممالک نے ایک دوسرے کے سفارت خانوں کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ بیجنگ میں دونوں ممالک کے اعلی سفارتکاروں کی ملاقات کے چند دن بعد سامنے آیا ہے. افغان وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی نمائندگی بڑھانا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی راہ ہموار کرے گا. واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ کابل میں تعینات پاکستانی ناظم العبور کے عہدے کو بڑھا کر سفیر بنایا جائے گا. بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے. بنگلہ دیشی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے آئی سی ٹی میں دائر پیش کی گئی چارج شیٹ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر گزشتہ سال جولائی اگست میں عوامی مظاہروں کی سرکوبی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگایا ہے. ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ جولائی اور اگست میں اجتماعی قتل عام کا اصل ذمہ دار اور کلیدی ملزمہ قرار دیا گیا ہے. اس رپورٹ کے مطابق اتوار 1 جون کو اس عدالت کی کاروائی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی. اس سے پہلے بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے چیف پراسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے 12 مئی کو تفتیش کاروں کی رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ طلبہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے قتل کا حکم سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے دیا تھا. ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش نے تباہی مچا دی. ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں
گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 3 درجن اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست کرناٹک میں مانسون کی بارشوں نے 125 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کرناٹک میں مانسون بارشوں میں اب تک 71 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے راجستھان، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں میں موسم کے قہر کے حوالے سے انتباہ دیا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مختلف مقامات پر شدید آندھی، بجلی گرنے اور تباہ کن بارش کا امکان ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے شمالی علاقوں میں میگھالیہ، آسام، میزورم، ناگالینڈ، اروناچل پردیش میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف جگہوں پر زمین کھسکنے اور عمارتوں کے گر جانے سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، اس کو ٹھکرا اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، دولت دارے عشق نبی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے ایسا با
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے
پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں فتنہ اور فساد خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں. ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے. ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے. ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے، خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں. لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے. ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے. نہ ہی راس کی محفلوں میں ہم راس پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں. ایسے ماحول میں بہرے کان، گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں. ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب. سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلاً کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا۔ اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو۔ جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہر آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھنچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شقوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے
پروگرام یادوں کے جھروکے،
اور آخر میں آج کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 خرداد، 6 ذی الحجہ اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبدالحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا۔ علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے دادِ تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ سے ملی۔ علامہ امینی کی دیگر اہم تالیفات میں سمرات الاسفار اور ریاض الانس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بارہ خرداد سن 1379 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید عباس ترابی کے ہمراہ ٹریفک کے ایک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی سن 1318 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حوض علمیہ قم میں دینی تعلیم حاصل کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ وہ 1342 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہوئے اور کئی بار شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عراق کے ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے ملت ایران کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی محاذ جنگ پر چلے گئے، کچھ ہی عرصے کے بعد عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور 10 برس تک عراقی حکومت کی مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ اس دوران انہوں نے سخت ترین ایذائیں برداشت کیں لیکن پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دی۔ وہ 1368 ہجری شمسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیگر ایرانی قیدیوں کے ہمراہ رہا ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے انہیں جنگی قیدیوں کے امور میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ تقریباً 10 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران وہ رکن پارلیمان بھی منتخب ہوئے۔ چھ ذیلحجہ سن 258 ہجری قمری کو مشہور ایرانی محدث اور عالم دین ابو علی محمد بن حمام پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے علماء سے کسب فیض کیا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ ابو علی محمد بن حمام بغداد میں رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی جو خود علم حدیث اور دوسرے اسلامی علوم میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ حمام نے دینی پیشواؤں کی تاریخ کے بارے میں متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ چھ ذیلحجہ سن 1407 ہجری قمری کو سانحہ مکہ رونما ہوا۔ اس دن سینکڑوں ایرانی اور غیر ایرانی حجاج کرام کو مکہ مکرمہ میں فریض حج کی ادائیگی کے دوران مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت کے اہلکاروں نے شہید کر دیا۔ حجاج کرام ہر سال قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسے اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے اسلام دشمنوں خصوصاً امریکی اور صہیونی حکومتوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیغامات میں مشرکین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی مذکورہ اجتماعات کو مسلمانوں کی طاقت اور ان کے اتحاد کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حجاج کرام خصوصاً ایرانی عازمین حج ہر سال مشرکین سے بیزاری کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ دو جون سن 1882 عیسوی کو اٹلی کے وطن پرست لیڈر اور معروف سیاستداں جنرل جوزف گیری بلڈی کا 75 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نوجوانی میں مختلف کاموں میں مشغول رہنے کے بعد ایک پیشہ ور سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں وہ اٹلی کے حریت پسندوں کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ جنرل جوزف گیری بلڈی نے متحدہ اٹلی کے قیام کے لیے بے پناہ کوششیں کی، اور اس بنا پر اٹلی کی تاریخ میں انہیں قومی ہیرو کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ دو جون سن 1942 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایرون رومل نے ڈیزرٹ فوکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا، بلکہ وہ شمالی مصر سے العلمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہ روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر نومبر 1942 میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ دو جون سن 1986 عیسوی کو فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا۔ اس کا ڈیزائن ترکی کے معروف انجینئر ویدت دالوکے نے تیار کیا، اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ پچی کاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے، اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہاں صرف مسجد ہی تعمیر ہونا تھی، مگر بعد میں آل سعود کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر، آڈیٹوریم، لائبریری، پرنٹنگ پریس اور اسلامی یونیورسٹی کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف چار مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے، اور 190 فٹ کی بلندی پر ایک نظارہ گاہ بنائی گئی ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 3 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی، تو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ السماوات لم يشارك في الإلهية ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواه برحمتك يا أرحم الراحمين۔
خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اس کے الہ ہونے میں کوئی ساجھی نہیں، اور نہ اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز، اور بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ بس تیرے لیے حمد ہے، لگاتار، سلسلے وار اور بار بار استوار، اور اس کے رسول پر دائمی رحمت اور سرمدی سلام ہو۔ اے معبود، میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، اور اس دن سے تیری پناہ مانگتی ہوں جس کا اول فریاد، اوسط بیتابی اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کیں، وہ تمام وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں نے قبول کیں اور انہیں پورا نہیں کر سکی، ان پر تجھ سے بخشش کی طالب ہوں اور تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے، کہ تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز سے میں نے ناانصافی و زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعزاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی، یا بیزاری، یا خود نمائی، یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر ہے، یا زندہ یا مردہ ہے، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا اور دسترس سے باہر ہے۔ بس اے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک بخش دینے سے تیرا کچھ نقصان نہیں اور عطا کرنے میں تجھے تکلیف نہیں ہوتی۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر دوشنبے کو مجھے دو نعمتیں اکٹھی عطا فرما، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ Oh,